حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، توکل تو حیا نبدا لا یموت ابدا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على آلہ، اما بعد، فقد قال اللہ سبحان فی القرآن وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استعین بالصبر والصلاة انها لقبیلۃ على الخاشعین، درود کا دیا ہو بر محمد و
صلی اللہ محمد علیہ،
اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، زحمات کی قبولیت کے لیے، برادر عزیز فراز مادی اصغر بھائی کی، فراز بھائی کے دیگر خانوادے کی زحمت کاوش اور سعی کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین درود پاک خانے کا بر محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد، حضرت ولی اللہ سر صاحب الزمان کی صحت و سلامتی اور تاجیل ظہور کے لیے عقیدت کے ساتھ درود بھیجے بر محمد و آل
محمد۔
ایک دفعہ زحمت فرمائیں، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً محبت بھرا درود بھیجے بر محمد و آل محمد۔ دعائے خالق مطلق، ہمارے جمع ہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار ہو، مجھ حقیر سمیت تمام احباب کی تلاوت ذکر محمد و آل محمد خدا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے، ان کی زبان اطہر کو خدا ہمارے لیے دعا گو قرار فرمائے، ان کے وجہ نازنی کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے، ان کے قلب اطہر کو خدا ہمارے اعمال سے راحت نصیب فرمائے، ہم سب کو ان کے ظہور کی زمینہ سازی کی خدا توفیق خاص عطا فرمائے، ہماری ان مجالس کو، ہماری پرسداری کو، ہمارے اس عزا کو خدا ان کے ظہور کی زمینہ سازی کا زینہ قرار فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے ایک عقیدت کے ساتھ محبت بھرا درود بھیجے بر محمد و آل محمد، عجل فرجہم وساہل مخرجہم واحشر معہم واہلك عدوہم۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ استعانت کے عنوان پر ہمارا سلسلہ گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہے، اور متاسفانہ اس موضوع کی خط و خال کھینچنے میں اپنی کم علمی اور کوتاہی کے سبب یقیناً کاثر رہے ہیں، امیدوار ہیں خدا بند متعال سے کہ خدا توفیق دے کہ چند مروضات آپ کی برگاہ میں پیش کر سکیں۔ دامن وقت چونکہ سمر چکا ہے اور آج بھی وقت محدود میں گفتگو کی توالت تو نہیں ہوگی، لیکن جامعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند مروضات پیش کریں گے انشاءاللہ۔ لطف خدا بند ہے کہ اس نے آپ کی زیارت نصیب فرما کر ہمارے اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سامان مہیا فرمایا۔ اگر جان، میں نے عرض کیا استعانت یعنی ذات احدیت سے مدد چاہنا، اور یہ لفظ اتنا جامع ہے کہ جو اپنی وسعتوں کے عنوان پر رب مالک الملک کے حوالے سے استعانت فقط اسی سے متعلق ہے، مگر اس کی استعانت بالوسائل بالوسائط ہم تک پہنچتی ہے، اور ہم بھی اس سے بالوسائط ہی استعانت کے طلبگار رہتے ہیں، اور وہ واسطے جو خدا نے بنائے، خدا نے بتائے، جو وسیلے خدا کے بنائے ہوئے ہیں وہ ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اگر انسان خود سے وسیلے تراشے تو وہ وسیلے ہمیں خدا سے دور کرتے ہیں، خدا تک نہیں پہنچاتے۔ خدا کے بنائے ہوئے وسائط واسطے ہمیں خدا تک لے جاتے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے تو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کاش کہ میں بکری کی مینگنی ہوتا، لیکن وسائط خداوند یہی کہتے ہیں کہ آؤ جو چاہو پوچھو، توریت والے آئیں گے تو توریت سے بتاؤں گا، زبور والے آئیں گے تو زبور سے بتاؤں گا، انجیل والے آئیں گے تو انجیل سے بتاؤں گا، قرآن کی کاریو تم آؤ گے تو وار سے قرآن قرآن سے بتائے گا۔ بس وہ وسائل جو خدا نے، تو جو فرمائیے گا انسان، میں نے عرض کیا تھا اپنی پہلی گفتگو میں کہ آٹھویں، معاف کیجیے گا، اٹھارہویں صدی عیسوی کے بعد اور بالاخص آٹھویں ہجری کے بعد مسلمانوں نے ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نجدی کے افکار کی اپروچ اور ہمارے درمیان خالصی کی عقائد کے بعد ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم استعانت کے موضوع پر اس طرح سے بات کریں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ مانگنا خدا سے ہے مگر خدا سے ڈائریکٹ نہیں مانگنا، خدا سے مانگنا ہے ان وسائط کے ذریعے۔ تو جو کرے گا، جب انسان کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج بھی اس پہ میں بات نہیں کر پاؤں گا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں اور موضوع کھلا اور وقت قلیل ہے اور اس میں یہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی، اور وقت میں کہ الجھاؤ آپ کے نظریات کو نہ الجھا دیں، وقت کی قلت آپ کے نظریات کو الجھائے نہیں، اس لیے اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں بزرگان برادران عزیزان موجود ہیں، یقیناً طلباء بھی موجود ہیں، اگر مفعول فاعل سے پہلے آ جائے تو حسر پیدا کرتا ہے، مفعول فاعل سے پہلے آ جائے تو حسر پیدا کرتا ہے، یہ نعبد و ایاک ہوتا تو اس میں وہ حسر نہیں تھا، اس میں تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک نعبد و آ گیا تو فقط ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، چونکہ اس لفظ میں تکبر کا شائبہ تھا اسی لیے فوراً کہا ایاک نستعین، یہ جو عبادت تیری کرتے ہیں نا اس میں تیری ہی مدد ہے اسی لیے تیری کرتے ہیں۔
نعرہ حیدری،
بس تو جو میری طرف رکھیے گا، چونکہ اس میں تکبر کا کسی منزل میں شائبہ آ رہا ہے کہ ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم خود سے اس منزل پہ نہیں پہنچے کہ ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نہیں، ایاک نستعین اس عبادت کرنے میں بھی فقط تیری مدد ہے اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ سورہ فاتحہ خدا کی یکتائی کے بیان کا سورہ ہے کہ جس میں ابتدائی منزل پر خدا کی ذات، توحید ذاتی، پھر توحید صفاتی، اور پھر توحید عبادی، اور پھر توحید افعالی کا تذکرہ ہے، یعنی ایاک نستعین کہہ کر ہم خدا کی توحید افعالی کا اقرار کر رہے ہیں کہ مدد تجھی سے چاہتے ہیں، مدد تیری ہے، مگر ہم وہ ہیں کہ جس کو تو نے وسائط عطا کیے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کے وسائط سے تو نے ہم تک پیغام دیا ہے کہ میں مدد کرنے والا ہوں، تو ہم انہی کے وسیلے سے تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر خدا نے بھی کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مجھ سے مدد مانگو نماز صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، مجھ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، یعنی میں نے دو آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، دونوں سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، یعنی صبر کے ذریعے۔ صبر کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں صبر کا مفہوم غلط لیا جاتا ہے، ہم کیا، خود رسول کے معاشرے میں، رسول خدا کے زمانے میں جب حضرت ابراہیم بن محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم رسول خدا کے فرزند تھے، دو سال کے سن میں جن کا انتقال ہوا، ان کی ولادت بسعادت 9-8 ہجری کے آخر میں یا 9 ہجری کے شروع میں، اوائل میں ہوئی، اور 10 ہجری کے اختتام پر ان کے رحلت ہو گئی، اور حضرت ابراہیم کی ولادت بھی شاید آل محمد کے مرتبے کو لوگوں پر عیا کرنے کے لیے تھی، حسن و حسین کی عظمت کو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی۔ کیوں کہہ رہا ہوں، اور بھی اس میں ہوں گی وجوہات، خود صاحب کتاب ام ابیہا نے بھی ایک اس میں حضرت ابراہیم کی رحلت کا یہ بھی پہلو بیان کیا ہے کہ شاید خدا نے ابراہیم کو دے کے اس لیے لے لیا کہ کل کو بعد از پیغمبر ابراہیم کہیں بتول کے مقابلے میں مدعی وراثت رسالت نہ ہو، اس لیے حیات مصطفیٰ میں ہی ابراہیم کو واپس لے لیا۔ اور اس کے بعد وہ جملہ بڑا پیارا لکھا، ان کا دنیا والوں جب توحید یہ گوارا نہیں کرتی کہ بعد از محمد ابن محمد
فاطمہ کے مقابلے میں مدعی وراثت رسالت ہو تو وہ توحید کہاں گوارا کرے گی کہ کوئی اور بیٹیاں بھی فاطمہ کے مقابلے میں وراثت کی طلبگار بن جائے. جب بیٹا گوارا نہیں تو بیٹیاں کہاں گوارا ہوں گی. ایک درود کہہ دیو عمر محمد و آل محمد. اور میرے خیال میں اس پہ بات کرنی بھی چاہیے. ہم نے پریس کانفرنس کی اور ہمارے برادر حسین نجفی نے اس میں کہا کہ ہم رسول کی فقط ایک بیٹی مانتے ہیں, تو لوگوں کو بڑی کھلبلی مچی اور لوگوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی رسول کی بیٹیوں کا انکار ہو رہا ہے. بھائی رسول کی بیٹی فقط ایک ہے, فقط ایک. ہاں ہمارے علامہ مجلسی نے بھی بعض روایات جمع کی ہیں, لیکن علامہ مجلسی نے بہار کے مقدمہ میں لکھ دیا تھا کہ مجھے جو ملا میں نے جمع کر دیا, بعد میں اہل دانش خود جدا کر لیں گے حق کیا ہے سچ کیا ہے. مقدمے میں انہوں نے لکھ دیا کہ جو میں نے جمع کیا ہے حق سچ خود بعد میں علیحدہ علیحدہ کر لیں گے. اور یاد رکھیے رسول کی فقط ایک بیٹی ہے. بہت سی دلیلیں, بہت سی دلیلیں. ایک دلیل خود رسول کی رسالت کی بقا کی دلیل یہی ہے کہ فقط فاطمہ رسول کی بیٹی ہو اور کوئی رسول کی بیٹی نہ ہو. یہ بقائے رسالت, ایمان رسالت کے لیے یہ یقین رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ تو جو کریے گا منزل رسالت, منصب رسالت کو یہی زیبا ہے کہ رسول وہ بات, وہ عمل, وہ کام نہ کرے کہ جو کل رسول نے منع کرنا ہے. میں اسی بات میں ساری بات سمیٹنا چاہتا تھا لیکن مجھے کھولنی پڑ رہی ہے. تو جو کریے گا رسول نے 40 سال کی زندگی میں سن میں اعلان رسالت, اعلان اسلام کیا. ایسے ہی ہے, 40 سال کے سن میں اعلان رسالت کیا. ایسے ہی ہے بھائی 27 رجب المرجب 40 عام الفول کو میرے مصطفیٰ نے اعلان رسالت کیا. ٹھیک ہو گیا, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو جو بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول 40 سال بعد اسلام کا مبلغ بنا اور مسلمان ہوا. بھائیوں کا عقیدہ ہمارا نہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ کا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر نہیں گوندا گیا تھا, مصطفیٰ نبی تھے. تب سے نبی ہے جب سے خدا ہے, جب سے خدا ہے تب سے مصطفیٰ نبی ہے. توجہ رکھیے. اچھا چلیں فرض کیا ایک لحظے کے لیے, فرض کیا اور یہ فرض بھی کفر ہوگا, خدا پناہ دے انشاءاللہ معاف فرمائے گا, لیکن فرض بھی نہیں کر رہے, دوسروں کے عقیدے کو بیان کرتے عرض کر رہا ہوں. 40 سال پہلے محمد کسی دین پہ تھے یا نہیں تھے؟ بھائی 40 سال بعد تو دین اسلام کا تبلیغ پریچ شروع ہو رہی ہے نا. 40 سال پہلے محمد کسی دین پہ تھا یا نہیں تھا؟ مصطفیٰ کسی دین پہ نہیں تھا اگر, تو پھر ایک بے دین دین کا مبلغ کیسے بن جائے گا؟ بھائی اگر نہیں تھا تو پھر ایک بے دین دین کا مبلغ کیسے بن جائے گا؟ اگر فرض تو مشرق تھا معاذ اللہ, بتوں کی پوجا کرتا تھا, تو کل پھر بت کس منہ سے توڑ رہا تھا؟ فرض کیا اگر معاذ اللہ بت پرست تھے تو کل خود بتوں کی پوجا, بتوں کو توڑ کیسے رہے تھے؟ لوگوں کو بتوں کی پوجا سے روک کیوں رہے تھے؟ اگر کہیں بت پرست ہوتے اور پھر لات منات عزا کو تینوں کو اور سارے بتوں کو واصل جہنم کر رہے ہوتے تو لوگ کہتے کل پوج رہے تھے آج توڑ رہے ہو. نہیں, لوگوں کا نہ کہنا بتا رہا ہے. اور محمد نے کبھی بتوں کو تو محمد نے کبھی بتوں کو سجدہ بھی نہیں کیا. اسی لیے مصطفیٰ نے کہا بھی تھا جب بتوں کو توڑنے کا مرحلہ تھا کہ جس کا دل کرے آئے میرے شانے پہ قدم رکھ کے بتوں کو توڑے, جو توڑنا چاہے توڑے, مگر وہی آئے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو. اور ان سارے اصحاب پیغمبر میں ایک علی تھا جو آگے بڑھ کے جوش محمد پہ چڑھ کے بتوں کو توڑ رہا تھا اور بتا رہا تھا ہماری پیشانی کبھی بت کے سامنے نہیں جھکی. اسی لیے باقی رضی اللہ ہے ہم کرم اللہ ہے. اور یہ بھی مسئلہ یہیں پہ حل کر کے پھر واپس بات اسی پہ پلٹتا ہوں. رسول جاتے ہوئے کیا کہہ گئے؟ انی تارک فیکم الثقلین. ہماروں کو بھی بڑی تبخیر اٹھتی ہے جی رضی اللہ کہنے میں کیا حرج ہے. بھائی آپ کی علمیت اپنی جگہ پہ, دوست معظم آپ کا علم اپنی جگہ پہ, لیکن تبخیر علم میں دوسروں کو قریب کرتے ہوئے اپنوں کو دور نہ کرو. رسول نے جاتے ہوئے وصیت فرمائی ایک سوال ہے محمد وال محمد. آپ کا تو استبرا ہو گیا ہوا ہے نا. وہ ہوتا ہے نا نجاست خور حیوان کا استبلاح، کیا ہوتا ہے بھلا؟ اگر کوئی جانور نجاست کھاتا ہو نا تو اس کا پسینہ نجس ہوتا ہے، گوشت بھی نجس ہوتا ہے. اس کے استبلاح یہ کرتے ہیں کہ اس کو ذبح کرنے سے پہلے 7 دن حلال خوراک دیتے ہیں، حلال کھانا دیتے ہیں، اس طرح اس کا استبلاح ہو جاتا ہے. ایک صلوات محمد و آل محمد. اللہ کے رسول جاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو اہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہے چھوڑنے والا، ایک ہے جن کو چھوڑ رہا ہے، ایک ہے جن میں چھوڑ رہا ہے. تو جو میں بڑے آرام سے بات کروں گا، اپنی خطابت کے انداز سے ہٹ کے بالکل سادہ سمجھانے کے عنوان پہ، بزرگوں کو نہیں اپنے بچوں کو، جوان دوست کو پیام لکھ جائیے گا. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ میں جو میری بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی بات غور سے سنیں گی. دو بلکہ 3 وجود ہیں، ایک ہے چھوڑنے والا، ایک ہے جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اگر صحیح ہے، ایک وہ ہیں جن میں چھوڑ کے جا رہا ہے. جو چھوڑ رہا ہے نا وہ ہے محمد، ذات رسول، ذات مصطفیٰ، آخری نبی، خاتم النبی، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری ہادی نہیں، آخری نبی، آخری رسول. چھوڑ کے جا رہا ہے مصطفیٰ، جن کو چھوڑ جا رہا ہے ان کا خود تعارف کروا رہا ہے، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. جس طرح مولانا خلیل فرما رہے تھے، ایک کتاب، ایک کتاب کے وارث، ایک قرآن، ایک اہل بیت، ان دو کو چھوڑ کے جا رہا ہے، چھوڑ کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. جن میں چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ ہیں فیکم، یہ ہیں، سارے بولیے فیکم، یہ کیا ہیں؟ فیکم. یہ فیکم کون ہے؟ توجہ میرے بھائی، دیباج توجہ کرنا، تم 2 دن بعد آ گئے ہو تو توجہ کر لینا، قریب رہتے ہوئے 2 دن بعد. ایک صلوات محمد و آل محمد. فیکم میں کون ہے؟ اصحاب پیغمبر، تابعین، تبع تابعین، تمام قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ. جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہے فیکم میں. ایک ہے محمد چھوڑنے والا، جن کو چھوڑ رہا ہے وہ ہے قرآن اور اہل بیت، جن میں چھوڑ رہا ہے وہ ہے فیکم، صحابی بھی، تابعی بھی، تبع تابعی بھی، امت مصطفیٰ بھی، سارے فیکم میں. جو چھوڑ رہا ہے وہ ہے محمد، جن کو چھوڑ رہا ہے وہ ہے قرآن اور اہل بیت، جن میں چھوڑ رہا ہے وہ ہے فیکم. اب فیکم میں صحابی بھی ہے، تابی بھی ہیں، تبا تابی بھی ہیں، امت ساری مصطفیٰ کی، جو محمد کی رسالت کا اقرار کرے وہ ہے فی کم میں. محمد ہے چھوڑنے والا، قرآن و اہل بیت ہیں جن کو چھوڑ رہا ہے، جن میں چھوڑ رہا ہے وہ ہے فی کم. کاہے کو چھوڑ رہا ہے؟ لما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو. یعنی چھوڑ رہا ہے کہ گمراہ نہیں ہوں گے اگر متمسک رہے. تو اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. سب بولو، اگر ان سے متمسک رہے تو میرے بعد. یعنی یہ جو فیکم ہے نا، ان میں اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ انہوں نے ان سے متمسک ہونا ہے، اور ان کی گمراہی کا خطرہ ہے جب ہی چھوڑ رہا ہے. یہ جو فی کم ہے نا، ان میں کوئی بھی ہو، فی کم ہے، جو بھی فی کم میں آئے گا اس کو حکم ہے کہ تم نے ان دونوں سے متمسک ہونا ہے. اچھا، جن کو چھوڑ رہا ہے نا، ان میں گمراہی کا امکان نہیں ہے، ان میں خطا کا امکان نہیں ہے، ان میں خطا کا امکان نہیں ہے، ان میں خطا کا امکان نہیں ہے. جن کو چھوڑ رہا ہے ان میں بھی خطا کا امکان نہیں، جو چھوڑ رہا ہے اس میں بھی خطا کا امکان نہیں، مگر جن میں چھوڑ رہا ہے ان میں خطا کا امکان ہے. چاہے صحابی ہو، چاہے تابعی ہو، چاہے تبع تابعی ہو، چاہے امت محمد ہو، جو بھی فیکم میں آئے گا ان میں خطا کا امکان ہے. جن کو چھوڑ رہا ہے وہ علیہ السلام ہے، جہاں خطا کا امکان ہے وہ رضی اللہ ہے. اگر یہ بات توجہ میری طرف اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آؤ اگلی منزل بھی حل کر لیتے ہیں. جو چھوڑ رہا ہے وہ اور ہے، جن کو چھوڑ رہے ہیں
جن کو چھوڑ رہے ہیں وہ اس سے ہیں، یعنی جو چھوڑے جا رہے ہیں اور جو چھوڑ رہا ہے یہ بالکل علیحدہ ہو جائیں گے. اب یہ جو فی کم ہے نا، یہ سب ایک جیسے ہیں، چاہے صحابی ہوں، چاہے تابعی ہوں، چاہے تبع تابعی ہوں، چاہے امت مصطفیٰ ہو، چاہے میں ہوں، چاہے مولانا ہو، چاہے اسفر ہو، چاہے میرا بیٹا ہو، چاہے زین ہو، چاہے کوئی ہو، چاہے آج کا مسلمان ہو، چاہے 200 سال پہلے کا مسلمان ہو، چاہے 1400 سال پہلے کا. اب یہ 1400 سال کے سارے مسلمان، قیامت تک آنے والے مسلمان سب برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں. اب میں کہوں اس نے غلط کیا تو پھر گھبرانا نہیں، چونکہ وہ مجھ جیسا ہے، میں اس جیسا ہوں. جو یہ فی کم ہیں یہ تو ایک جیسے ہیں، جن کو چھوڑ رہا ہے وہ ان جیسے نہیں ہیں، جو چھوڑ رہا ہے وہ بھی ہم جیسا نہیں ہے، جن کو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی ہم جیسے نہیں. ہاں جن میں چھوڑ رہے ہیں وہ ہم جیسے ہیں. اب ہم جیسوں پہ ہم کہہ لیں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی تو پھر ناراضگی نہیں بنتی، بھائی ہم جیسے ہیں. ایک صلوات محمد و آل محمد. اور میرا پیغام ہے، یاد رکھنا، ابھی ہم باتوں کو گول گول کر کے کر رہے ہیں، اگر زیادہ باتیں کھلی تو پھر بڑے بڑے نہیں رہیں گے، احترام نہیں رہیں گے. ایک درود بھیبر محمد و آل محمد. بس جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ ہیں علیہ السلام، جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہیں رضی اللہ، کیونکہ ان سے خطا ممکن ہے. اسی لیے بعض نے کہا مجھ سے اگر یہ غلطی نہ ہوتی تو میں سرخرو ہو کے جاتا، کاش میں دروازے پہ آگ نہ لے جاتا. ایک درود کہا دیا پر محمد و آل محمد. ایسا نہیں، محبت کے ساتھ صلوات پھیرا.
محمد
بس آگا جان، خدا کہتا ہے مجھ سے مدد چاہو. پتہ نہیں بات کہاں سے شروع تھی وہ بھول گیا ہوں. ایک درود بھیجو محمد و آل محمد. اعتراف کر لینا چاہیے. چلیں اور بات شروع کر لیتے ہیں. کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کی استعانت، اسی لیے استعانت اس نے وسائل بتائے. کس طرح؟ استعینوا بالصبر والصلاة. مجھ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے. صبر کیا ہے؟ ہم صبر کے مفہوم کو غلط بیان کرتے ہیں. مثلا رسول کے زمانے میں حضرت ابراہیم کی بات کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کو جب رحلت ہوگی تو رسول نے ابراہیم کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں. ایک شخص آئے، بزرگ تھے، اکثر بول پڑتے تھے رسول کی محفل میں، تشریف لے اور آپ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود رو رہے ہیں. رسول نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو مجھے صبر کی تلقین کرتا ہے، سب سب صبر سمجھاتا ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کے مرنے پہ بھی نہ روؤں، میرے اندر بھی گوشت کا دل ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کے مرنے پہ بھی نہ روؤں. اور قرآن بھی دیکھیں نا کہ حضرت یعقوب کے لیے فرماتا ہے وَبْيَزَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ رو رو کے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. اور پھر کیا کہا؟ فَصَبْرُهُ جَمِيل. یعقوب کا صبر بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت تھا. صبر یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم و بربریت کو خاموشی سے سہ جائیں، یہ صبر نہیں ہے. اپنے حق کو چھوڑ دیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ آقا سید علی حسینی خامنائی نے، رہبر معظم نے بڑی پیاری تفسیر کی ہے صبر کی. اپنی گفتگو میں درس کے دوران انہوں نے فرمایا صبر کیا ہے؟ کہا صبر یہ ہے کہ جس طرح، وہ اکثر مثال یہی دیتے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کی، مثال پہاڑی پہ چڑھنے، کیونکہ وہ خود روزانہ پہاڑی پہ چڑھ کے سیر کرتے ہیں نا، اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ کوہ پیما، کوہ پیما جو پہاڑ کی چوٹی پہ جانا چاہتا ہے، کوہ پیما جو پہاڑ کی چوٹی پہ جانا چاہتا ہے، اب اس کو دو قسم کے عوامل درپیش ہیں، دشمن درپیش ہیں، خطرات درپیش ہیں، عوامل درپیش ہیں، رکاوٹیں درپیش ہیں، ایک اندرونی ایک بیرونی. اندرونی رکاوٹیں کیا ہیں؟ اندرونی رکاوٹ یہ ہے کہ سہل انگیزی، کسالی، سستی. پہاڑ کے اوپر چڑھنے پہ کم ہمتی. یہ اندرونی دشمن. بیرونی کیا؟ بڑے پتھر، ڈاکو، راستے میں راہزن، رکاوٹیں، کھائیاں، کانٹے، جھاڑیاں، یہ بیرونی دشمن ہے. اب اس کا ارادہ ہے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنا. اب سامنے تھکاوٹ آئے تو اس کو نظر انداز کر کے ہدف کی طرف بڑھنا صبر. سامنے کساہلی آئے، سستی آئے، کاہلی آئے، اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا صبر. سامنے بڑا پتھر آ جائے، عبور کرنا، رکاوٹ کو ہٹانا صبر. کانٹے آ جائیں، دامن بچانا صبر. ڈاکو آ جائے، دفاع کرنا صبر. منزل تک پہنچنے کا ارادہ مہم رکھنا اور اپنی پوری جان لڑا دینا اور منزل تک پہنچنے کی پوری کوشش کرنا. ہر قسم کے دشمن کو ہٹاتے رہنا، ہر قسم کی رکاوٹ کو اور پاؤں تلے رونتے رہنا، یہ صبر ہے. یعنی صبر کا مفہوم یہ مطلق یہ رہا کہ صبر کا معنی ثبات قدمی ہے، ظلم کے مقابلے میں اپنے ہدف پہ ثابت قدم رہنا. جیسے ابھی لوگ کہتے ہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ 1400 سال سے رو رہے ہیں، مجلسوں کا کیا فائدہ کہ 1400 سال میں ایک حسین پیدا نہیں کر سکی. بھائی مجلسیں حسین پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، حسینی پیدا کرنے کے لیے. مجلسیں حسین پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، حسینی پیدا کرنے کے لیے. مجلسیں حسین بنانے کے لیے نہیں ہے، ہر بنانے کے لیے. پوچھا جائے نا جی آپ کا مدرسہ، مثلا ہمدانی صاحب آپ نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، 10 لاکھ روپے مہینے کا خرچ کر رہے ہو، سال کا 1.25 کروڑ روپیہ بنتا ہے، آپ نے 9 سال میں کتنے علماء بنا دیے؟ تو پتہ ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ چلے ہمارا تو 1.25 کروڑ خرچہ ہے، کہیں مہینے کا 2-10 کروڑ خرچہ ہے. برحال پوچھا جائے نا جی آپ نے کتنے علماء بنا دیے ہیں، تو جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ سب شیخ انصاری کا جواب دیتے ہیں کہ شیخ انصاری نے جی کمبھ میں یہ کیا، تو ان سے کسی نے پوچھا جی آپ نے اتنا خرچ کیا تو کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اگر 100 سال میں ایک مجتہد پیدا ہو گیا تو 100 سال کی محنت پوری ہو جائے گی. بھائی 1400 سال میں ہم حسین بنانے کے لیے مجلسے نہیں کر رہے، حسین بنانے کے لیے ہم مجلسے بپا نہیں کر رہی. حسین خدا بناتا ہے اور خدا نے حسین ایک ہی بنایا تھا، 12 میں بھی ایک ہے، 14 میں بھی ایک ہے. یہ مجلسے ہر بناتی ہے، یہ مجلسے حسینی بناتی ہے. آؤ دیکھو لاکھوں حسینی انہی مجلسوں سے نکلے ہیں، کئی خانقاہوں سے نہیں نکلے. اب علماء نے کہا ہے بولو، اس لیے بول رہے ہیں. اب تک علماء نے کہا تھا چپ رہو، اس لیے چپ تھے. درود بھیبر محمد و آل محمد. اور کہا جاتا ہے جو بولے گا اس کے خلاف یہ کر کے کرو بھائی، ایک درود بھیبر محمد و آل محمد. ایسا نہیں، محبت کے ساتھ درود بھیبر محمد و آل محمد. صبر یہی ہے کہ لوگوں کی باتوں کو نہ سنو. تمہارا حدف ہے مجلسے بپا کر کے ہر بنانے کا، تو پس اب ہر بنانے کے لیے راستے کھلے رکھو. نہ ممبر سے ایسی بات کرو کہ ہر بننے کے راستے بند ہوں، نہ ان لوگوں کی باتوں پہ نگاہیں رکھو، نہ ان کے کان رکھو کہ جو یہ کہیں کہ مجلسے بپا کرنے کا کیا فائدہ ہوا، مولوی نیاز ڈال کے جیب میں چلا جاتا ہے، لوگ لنگر کھا کے چلے جاتے ہیں. بھائی ہم نے اسلام کی ابتدا میں بھی یہی دیکھا تھا کہ لوگ لنگر کھا کے جاتے رہے، 2 دن گئے لیکن تیسرے دن ایک تھا جو اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا میں تیرے دین کی مدد کروں گا. تو پاس چونکہ اسلام کی ابتدا میں ہم نے دیکھا ہے کہ محمد نے لنگر باندھنے کیا، ایک درود ہے محمد وال محمد. بس صبر یہی ہے. اور یقین رکھیے صبر ایک بڑی منزل ہے، بڑی منزل. شکریہ بیٹا. صبر ایک بڑی منزل ہے. کتنی بڑی منزل؟ تو جو رکھنا صبر اتنی بڑی منزل ہے. اللہ نے نہیں کہا نماز پڑھو تو میں تمہارے ساتھ نماز پڑھنے آ جاؤں گا، روزہ رکھو تو میں تمہارے ساتھ روزہ رکھنے آ جاؤں گا. نہیں، کہیں نہیں کہا کہ میدان میں اترو تو میں تلوار لے کے میدان میں اتر جاؤں گا. لیکن صبر وہ منزل ہے کہ جس کے لیے کہا ان اللہ مع الصابرین، ثابت قدم تم رہنا، ثبات قدم میں اللہ دیتا رہوں گا. اب لوگوں کی باتیں سن کے ہم نے مجلس تھوڑی بند کرنی ہے، ایک درود ہے محمد و آل محمد. ایک ایک دن ڈاکٹر علی رضا صاحب کہہ رہے تھے جی بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو جمع کرنا پھر مل سے کرنا, تو پھر وہ خیر میں نکل گیا اس وقت کچھ نہ کہا. آج سنیے آغا سید, خدا کی قسم یہ کام آسان نہیں ہے مجلس وفا کرنا, مجلس وفا کرنا آسان نہیں ہے, یہ احسان ہے حسین کا, یہ احسان ہے ثانیہ زہرا کا. یقین فرما لیجئے یہ جو مجالس کی رونقیں ہیں یہ ان کے وجود کی بدولت ہے. آج راستے میں عباس شاہ جی, میری اپنی گاڑی خراب تھی, میں نے شاہ جی سے کہا مجھے جعفری پلی مجلس پڑھ کے آنا ہے تو وہاں سے آپ مجھے یہاں پہ لے کے آنا ہے, تو انہوں نے کہا میں لے آؤں گا. میں نے راستے میں یہ پوچھ رہے تھے آپ نے چھ جگہ پہ محرم پڑھا, میں کہا جی بالکل چھ جگہ پہ پڑھا ہے. کہتے ہیں چھ جگہ کے پڑھنے کے بعد بھی آپ گیارہویں محرم کو تو بالکل فریش تھے, تھکے نہیں, اتنا لمبا سفر, وہ علی پور چٹھا, وہ مانگا منڈی, کہاں سے کہاں تک. میں کہ نہیں یہ مجلس اگر ویسے سفر کرتا دس دن تو واقعتاً نکاحت ہوتی, لیکن یہ مجالس واقعتاً حسین کا آسرا ہے, زمانے کے ہادی کی اس پہ نگاہ ہے. ایک درود کہہ دیا اوپر محمد و آل محمد. اور یقین کیجئے میری خود 30 سالہ ذاکری کی میں نے خود دیکھا ہے 30 سالہ ذاکری میں, کہ اگر ایک سال انسان اس منزل میں شروع کرتا ہے کل ادھر ہوتا ہے پھر ادھر ہوتا ہے پھر ادھر ہوتا ہے, یہ خود وہاں سے آتا ہے. ہمارے استاد بزرگوار کے جملے فرماتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ اگر قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور حسین کی حدیث ہے کہ اگر نماز میں قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرو تو 100 نیکیاں ملتے ہیں, 100 نیکیاں. کہا کہ میں نے ایک آغا قاضی سے سنا, آغا باجد کے استاد تھے, آغا قاضی سے سنا فرما رہے تھے کہ عام راہ خدا میں خرچ کرو, یعنی ابھی مسجد بن رہی ہے اگر اس میں اگر انسان ایک روپیہ ایک درہم ایک دینار ایک روپیہ ایک ڈالر ایک پاؤنڈ دے دے تو ایک کے بدلے میں دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 گنا ملے گا, لیکن راہ صراط حسین میں مرضی خدا پہ خدا کی رضا کے لیے خرچ کرو تو ایک کے بدلے میں خدا دنیا میں 100 گنا عطا کرتا ہے, 100 گنا عطا کرتا ہے. ایک درود کہا اوپر محمد و آل محمد. بس صبر اس منزل پہ ہے کہ صبر کے لیے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, اور رسول خدا نے فرمایا الصبر للاسلام نہ معاف کیجیے لا للایمان کراس للجسد, کہ صبر ایمان کے لیے ایسے ہے جیسے سر جسم کے لیے, یعنی اگر سر نہ ہو تو جسم نہیں رہ انسان نہیں رہتا, کان نہ ہو کٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے, آنکھ نکل جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے, زبان کٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے, دانت نکل جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے, لیکن اگر سر نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہتا. اور فرمایا الصبر للایمان کراس للجسد, کہ صبر کی مثال صبر ایمان کے لیے ایسے ہے جیسے سر جسم کے لیے, یعنی اگر صبر نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا. یہ نماز صبر کی بل بوتے پہ ہو رہی ہیں, روزے صبر کے بل بوتے پہ کہے جا رہے رکھے جا رہے ہیں, جتنی بھی عمل نیکی ہے یہ صبر کے بل بوتے پہ, یعنی نقد کچھ نہیں ہے, صبر ہے ثابت قدمی کہ قیامت کو اجر ملے گا. اور یاد رکھیے میرا مصطفیٰ, آخری بات زحمتوں کو میں نے تمام کر دیا, میرا مصطفیٰ باقی نبیوں سے جدا گانا ہے, باقی جتنے نبی آئے سب نبیوں نے کہا وما علینا الا البلاغ, ہماری تبلیغ کا حصہ فقط یہی ہے کہ ہم نے پہنچانا ہے. میرے مصطفیٰ نے کیا کہا, خود خدا نے بتایا کہ میں نے محمد کو کیوں بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, محمد کو بھیجا ہے کہ وہ ان کو تعلیم دے, نبیوں کو بھیجا ہے کہ وہ ان کو تبلیغ کرے. تبلیغ کا کام ہوتا ہے پہنچانا, استاد کا کام ہوتا ہے سمجھانا, یعنی آدم سے عیسیٰ تک کے نبی جتنے بھی آئے ان کا کام تھا پہنچانا. اب کوئی سمجھے اس کی ہمت, نہ سمجھے اس کا نصیب, اس تک بات پہنچے اس کا نصیب, اگر نہ پہنچے خدا کی طرف سے اس کے اوپر قد جو بھی خدا نے اس کے اوپر کانوں کے اوپر آنکھوں کے اوپر دل کے اوپر مہرے لگا دی ہیں تالے پڑ گئے ہیں, وہ جو بھی ہے وہ اس کا اپنا نصیب ہے. ان کا کام تھا پہنچانا,
میرے محمد کا کام تھا سمجھانا، تعلیم کرنا. استاد اپنی کلاس کے ہر شاگرد کا خیال رکھتا ہے. اور یاد رکھیے، محمد بھی جو اپنے زمانے میں سمجھا رہے تھے تو بطور استاد سمجھا رہے تھے. اور استاد جو لائق استاد ہوتا ہے، جو قابل استاد ہوتا ہے، جو استاد سمجھتا ہے، جو سمجھا سکتا ہے، جو فاضل ہوتا ہے نا، وہ اپنے نالائق شاگردوں کو قریب بٹھاتا ہے تاکہ ان کو بات آسانی سے سمجھ آئے. جو قابل استاد ہوتا ہے وہ نالائق شاگردوں کو قریب بٹھاتا ہے، چونکہ پیچھے بیٹھیں گے تو شرارتیں کرتے رہیں گے، اس لیے پاس بٹھاتا ہے، پاس بٹھاتا ہے، ان کو پھر سمجھاتا ہے. اگر پھر نہ سمجھے، پھر بھی نہ سمجھے، تو پھر ان کی کلاس نہیں بدلتا، ان کو اسی کلاس میں رکھتا ہے. جو دوسرے سمجھے ان کو اگلی کلاس، ان کو پھر بھی پاس، پھر دوسری کلاس آتی ہے، پھر ان کو پاس رکھتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے. وہ نہ سمجھیں، ان کو پھر بھی بھگاتا نہیں ہے، کہتا چلو کبھی تو سمجھیں گے نا، کبھی تو سمجھیں گے نا. یہ شور بھی ڈالتے ہیں نالائق شاگرد، جتنے بھی ہوں وہ سکوت خاموش نہیں رہتے، وہ شور مچاتے ہیں. استاد پھر خاموش بھی کرواتا ہے. بعض ویسے بھی ہوتے ہیں کلاس میں رونے لگتے ہیں، استاد پھر کہتا ہے تم تو کتنے کب سے میرے پاس پڑھ رہے ہو، سینئر ہو کے رو رہے ہو. ایک درود پڑھو محمد و آل محمد. میرا مصطفیٰ آیا تھا استاد بن کے. آگے سید نے جو قرآن کی آیت کے سورہ کی تلاوت کی، میں اسی کو اپنی گفتگو میں مدد کے لیے تلاوت کر لیتا ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ کلاس ہے محمد کی کہ سب آئے، جب آئے تو سب گھاٹے میں تھے، جب آئے تو سب گھاٹے میں تھے. محمد نے پڑھانا شروع کیا، پڑھاتے رہے محمد، پھر ایک منزل آئی، کچھ تو اسی کلاس میں رہ گئے، کچھ کو مصطفیٰ نے پرموٹ کر دیا، وہ آگے الا الذین آمنوا، ایمان کے درجے پہ آئے، محمد نے پرموٹ کر دیا. اب ان کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، ان نالائقوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے. یہ خسارے والے بھی بیٹھے ہیں، اب محمد تو دھتکارے گا نہیں، محمد بٹھائے رکھے گا. ہاں کبھی منزل آئے تو دھتکار بھی دے گا، آخر تنگ آ کے دھتکار بھی دے گا جب شور کریں گے تو، لیکن ابھی بٹھائے ہوئے ہیں. اب ہیں خسارے والے، جو ایمان کی منزل کی اگلی کلاس آئی ان کو نرسری میں بٹھا دیا، اب ایمان پہ ہو چلو، اب فارغ نہیں ہوئے، ابھی پھر مزید پڑھو، مزید پڑھو. اب ایمان والوں سے اگلے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان سے کہا اب تم نیک عمل بھی کرو، خالی ایمان کافی نہیں، کو نیک عمل بھی کر لو، نیک عمل کرو، میدان سے میدان میں جاؤ، کو جنگ شنگ کرو، کو نیکیاں کماؤ، کو نیک کام کرو، کو جنگ فتح کرو، کو میدان فتح کرو، کو خیبر فتح کر لو. کلاس دی عمل صالح کرنے کے موقع دیے، اب کچھ نے عمل صالح کر لیا، کچھ اسی ایمان کے درجے پہ رہ گئے. اب پھر اگلی کلاس میں ان کو ایمان صالح والوں کو پرموٹ کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب تیسری کل دوسری کلاس سے تیسری کلاس میں منتقل، وہ کون سے؟ وتواصوا بالحق. اب تم نے چونکہ عمل صالح کر لیا، اب حق کی معرفت حاصل کرو، حق کو پہچانو. ہاں سلمان تو بھی پہچان، ہاں ابو ذر تم بھی پہچان، ہاں مقداد تم بھی پہچان. اچھا تم نے پہچانا، تم آٹھویں درجے پہ، تم نویں درجے پہ، تم دسویں درجے پہ. اچھا اب بھی کافی نہیں، اگلی منزل، اگلی کلاس میں چلے جاؤ. وہ کون سی کلاس ہے؟ وہ ہے صبر کی کلاس، یعنی چوتھی کلاس صبر کی کلاس. صبر معمولی چیز نہیں ہے، صبر ہے آخری کلاس. اب صبر کی منزل پہ رہنا، اور یاد رکھیے یہ تھی باری ان کی جو محمد کی برگاہ میں رہے. اب ان میں چار کیٹیگریز ہو گئیں، چار کیٹیگریز نہیں، پانچ کیٹیگریز ہو گئیں. یہ پانچ تنی نہیں ہیں، پانچ کیٹیگریز والے ہیں، پانچ کیٹیگریز والے. ایک گھاٹے والے، ایک ایمان والے، ایک عمل صالح والے، ایک حق کی معرفت رکھنے والے، ایک صبر کی معرفت رکھنے والے، صبر کی منزل پہ فائز. اب جو گھاٹے والے گھاٹے میں آئے تھے، محمد تو پڑھاتا رہا، اب ان کی عقلوں پہ تالے پڑ گئے. اللہ نے بھی کہا یہ ہے ہی نکھٹو، الذین آمنوا ثم کافروا ثم آمنوا ثم کافروا. ایمان لائے، بہن کو مار گئے، پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر رسالت پہ شک کر کے کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، اور پھر کہنے لگے آج جتنا رسالت پہ شک ہوا پہلے کبھی نہ ہوا تھا. اللہ نے کہا سب مزداد کفرا، اب کفر بڑھے گا ایمان نہیں آئے گا. یعنی اب یہ گھاٹے میں آئے تھے گھاٹے میں رہیں گے. ایک درود کہا دیا پر محمد و آل محمد. اب وہ گھاٹے والے گھاٹے میں رہ گئے، ایمان والے ایمان پہ چلے، عمل صالح والے عمل صالح پہ چلے، حق والوں نے حق کو پہچانا، صبر والے صبر کی منزل پہ چلے. اور یاد رکھیے گا یہی جو چار افراد قسم کے افراد تھے جو پہلی دوسری تیسری اور چوتھی کلاس میں پہنچے، ایمان کی کلاس، عمل صالح کی کلاس، حق کی کلاس، صبر کی کلاس، یہ چاروں کلاسیں کامیاب ٹھہری. گھاٹے والے ساتھ رہ کے بھی گھاٹے میں رہے، وہاں بھی ساتھ رہ کے گھاٹے میں، اب بھی ساتھ رہ کے گھاٹے میں. درود کا حدیث پر محمد و آل محمد. بس گھاٹے والے گھاٹے میں ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر فقط ایمان لانا کامیابی ہے تو پھر ذرا تصور کرو کل ایمان ہو جانا کتنی بڑی کامیابی ہے. اگر عمل صالح اس سے بڑی کامیابی ہے تو پھر سکلین کی عبادتوں سے ضرب سوا ہو جائے تو کتنی کامیابی ہوگی. اور یاد رکھنا حق کو پہچان لینا اگر کامیابی ہے تو پھر حق کا امام ہونا کتنی کامیابی ہوگی. اور صبر، 25 سال کی گوشہ نشینی کے ساتھ صبر. اسی لیے وہی استانت خدا کا وسائط بنا، واسطہ بنا، کہ اس نے صبر کو وہ انتہا دی ہے کہ انسان اگر ذات علی کو نہ سمجھے تو مقام صبر کو سمجھ ہی نہیں سکتا. بس عزیزو ہدف پہ نگاہ رکھ کے آگے بڑھو، ہدف پہ نگاہ. ہدف ہے مہدی فاطمہ کا ظہور، مہدی فاطمہ کے ظہور کی تیاری میں اپنے آئے تو بھی روند ڈالو، پرائے آئیں تو بھی روند ڈالو، اور حق کے محمد و آل محمد پہچانے بغیر ظہور مہدی کی تیاری نہیں ہو سکتی. میرے بھائیو کل جس منزل پہ آل محمد کی مصیبت کا تذکرہ کر رہا تھا، بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا عزادارو، کربلا کے مارکے میں سادات کے بچے بھی پامال ہو گئے، بچیاں بھی پامال ہو گئیں. کل جہاں میں نے مذہب مسائل گفتگو چھوڑی تھی، یہ قافلہ حسینی چلا، قافلہ حسینی چلا عزادارو، ایک منزل پہ جا کر یہ قافلہ رک گیا. کب رکا؟ جب حسین کے سر والا نیزہ زمین میں گڑ گیا. چار لوگ آگے بڑھے، 10 لوگ آگے بڑھے، کوشش کرتے ہیں نیزے کو زمین سے اکھاڑے، اکھڑتا نہیں. شمر کے خیمے میں خبر پہنچائے گی، شمر حسین معجزے دکھا رہا ہے، حسین کا نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، ہاتھ سے چھوٹ کر اب زمین سے نکل نہیں رہا. شمر شراب کے نشے میں مخمول کہتا ہے میں جانتا ہوں کیسے نکلے گا زمین سے نیزہ. ملعون نے تازیانہ اٹھایا، ناپلید ماں کا ناپلید بیٹا تازیانہ گھماتا ہوا اس منزل پہ آیا جہاں سید سجاد تھا. اجر قولا سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارا، سجاد کی آواز، ظالم کیوں ظلم کرتا ہے؟ کہ سجاد تیرے باپ کا نیزہ زمین میں گڑ گیا، جس نیزے پہ تیرے باپ کا سر ہے نیزہ حرکت نہیں کر رہا، زمین سے نہیں نکل رہا، کیا وجہ ہے؟ سجاد کہتا ہے بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں. چلتا ہوا سید سجاد نیزے کے نیچے آیا، بابا ظالم کمینے ہے ظلم کر رہے، بابا تیرا نیزہ کیوں نہیں حرکت کر رہا؟ کہا سجاد کیسے حرکت کرے، تیرے سفروں کی ساتھی سجاد. اچھے کمرے کا خدا آپ کو سب کے سوا کسی کا نہ بلائے. اچھے کمرے کا وہی پرانی باتیں عزادارو، مسائب تو نیا نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ مصائب آل محمد کا معجزہ ہے. جیسے قرآن پرانا نہیں ہوتا نا ان کا ذکر پرانا نہیں ہوتا. عزادارو میں آج ایک کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا،
تو میں نے ایک روایت دیکھی جنگ صفین کی, مولا علی کے چچا زاد بھائی ہے عباس بن حارث بن عبد المطلب. ایک شامی آگے بڑھتا ہے اور مولا علی کو رجس پڑھتا ہوا للکارتا ہے, علی کسی جوان کو بھیج. علی نے اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھا, عباس جاؤ اس کا سر لے آؤ. عباس بن حارث بن عبد المطلب میدان میں گیا, سر کاٹا, لے کے پلٹ رہا تھا تو جس مقتول کو قتل کیا تھا نا واسل جہنم کیا تھا, اس کا بھائی آ گیا ہے. اس نے کہا عباس کہاں جاتا ہے, میرا مقابلہ کر. عباس نے کہا نہیں, مجھے میرے مولا نے صرف اس کا سر لانے کے لیے کہا تھا, ابھی میں اجازت لے کے پلٹ کے آتا ہوں. یہی رک خیمے میں آئے, قدموں میں سر پھینکا, کہا مولا کتے کی زبان کو بند کر دیا, اس کا بھائی اب للکار رہا ہے. مولا نے عباس کو دیکھا, کہا عباس نہیں, اپنا لباس مجھے دے. عباس کا گھوڑا لیا, عباس بن حارث بن عبد المطلب کی تلوار لی, اسی کی عبا, اسی کا خوف, اسی کا حجاب لے کے علی میدان میں اسی کا لباس پہن کے اترے. علی میدان میں اترے, اس کو واسل جہنم کیا, اس طرح سے کیا کہ ضرب چلائی, اس کا پیٹ سے کٹ کے اوپر والا حصہ زمین پہ گر گیا, گھوڑا نیچے والے حصے کو لے کے بھاگ گیا. جب یہ ضرب چلی تو عمر آس اور معاویہ دیکھ رہے تھے. عمر آس نے معاویہ سے کہا, معاویہ یہ عباس بن حارث بن عبد المطلب نہیں ہے, یہ حیدر کرار ہے. اس نے کہا نہیں, حیدر کرار ہوتا تو ذوالفقار ہوتی, یہ تلوار ہے ذوالفقار نہیں ہے. کہا نہیں مان لے یہ حیدر کرار ہے. اس نے کہا نہیں, حیدر کرار نہیں ہے. کہا اچھا زمانہ ہے تو پھر ایسے کر, یک بارگی حملے کا حکم دے, اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا تو یہ علی ہوگا ورنہ عباس ہوگا اگر ہٹ گیا اپنے قدموں سے. یک بارگی حملے کا حکم ہوا, ہر طرف سے فوجیں ٹوٹ پڑی, علی اپنے قدموں پہ رہا. عمر آس کہتا ہے دیکھ میں نے کہا تھا نا حیدر کرار ہے. اب جب ادھر سے آواز چلی تو ہر ایک نے سمجھ لیا کہ حیدر کرار ہے. میدان آہستہ سا ہٹنے چھٹنے لگا. اب مالک دیکھ رہا تھا بھاگتا ہوا, گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا اور آ کے کہا مولا غلام کے ہوتے ہوئے آپ میدان میں کیوں آ گئے, آپ پلٹ جائیے میں میدان میں لڑوں گا. مالک لڑنے لگا. خدا کی قسم کسی کا اگر کوئی ہو نا اکیلا ہو تو پیچھے سے آ جاتا ہے. جب حسین گھر گیا تھا نا کوئی نہیں تھا. ہاں یہی چار سال کی بچی حسین پھوپھیوں سے دامن چھڑا کے آئی تھی, قاتلوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی نہ مارو نہ مارو میرا پیاسا بابا, میرا تین دن کا پیاسا بابا, نہ مارو میرا کوئی نہیں, میرا بھائی بیمار ہے, ہمارا صرف ایک یہی بچا ہے. خدا کی قسم اسی لیے نیزہ حسین نے حرکت نہیں کی. ہاں اب اے سجاد تیری سفروں کی ساتھی پچھلی منزل پہ رہ گئی. اگر روایت کہتی ہے کہ جب بی بی سکینہ نے جناب رباب کے محمل پہ دیکھا تو سکینہ نہیں تھی, جناب رباب نیم بے ہوشی کی حالت میں محمل پہ گری ہوئی تھی. عزدارو میں معمل کہہ رہا ہوں, معمل نہیں تھے عزدارو, پلان بھی نہیں تھے, ننگے اونٹ کی پشت تھی عزدارو, اونٹ کی پشت پہ کوہان پہ رباب گری ہوئی تھی بے ہوشی کے عالم میں, سکینہ گود میں نہیں تھی عزدارو. اب بی بی کھڑے اونٹ سے پھر گری ہے, اونٹ سے پھر گری ہے علی کی بیٹی عزدارو. اب اکیلی نہیں گری, اب کلثوم نے بھی خود کو گرا دیا عزدارو. اب یہ جملہ سننا تھا سید سجاد نے کہا ظالم میرے بابا کا نیزہ آگے نہیں پڑے گا, میرے بابا کا نیزہ تب آگے بڑھے گا, میری بہن ساتھ آئے گی. کہا سجا تمہارے تو اور بھی بچے عزادارو, آج بھی کربلا سے کوفہ کی طرف جاؤ نا تو سیٹوں پہ چھوٹی چھوٹی قبریں بچوں کی ملتی ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ فرزندگان امام ہے. پوچھا جاتا ہے یہ کن کی قبریں ہیں, کہا وہ ان بچوں کی جو محرم کے بعد 10 محرم کے بعد قافلہ حسینی کوفہ کی جانب گیا تھا نا تو امائیں اونٹوں پہ بیٹھی تھی, بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا, یہ ظالم اونٹ بگاتے تھے, ماؤں کے ہاتھ پسے گردن تھے, بچوں نے ماؤں کو تھاما ہوا تھا, اونٹ بھاگتے تھے, بچے گر جاتے تھے, ایک بچہ گرتا دوسرے اونٹ کا پاؤ آتا, ماں کہتی انا للہ خدا کے حوالے. عزادارو سنو گے جملہ, کہا تمہارے تو اور بھی بچے گرتے رہے, اب یہ کیا ہوا؟ کہا وہ اور بچے تھے یہ ہماری سکینہ, میرے بابا کے سینے کا تعویذ سکینہ. ہزار روایت کہتی ہے یہ حرامی گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا, زینب کلثوم پیدل چلی. عزادارو با حیا مستورات کے لیے
باکرامت مستورات کے لیے تیز قدم اٹھا کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ذرا تصور کرو جب چادر سر پہ نہ ہو, جب ہاتھ پسے گردن ہو, پھر عزادارو چلنا کتنا مشکل ہوگا. عزادار لیکن روایت کہتی ہے شمر کے پہنچنے سے پہلے زینب کبریٰ اس منزل پہ پہنچ گئی, جناب کلثوم پہنچ گئی, جہاں سکینہ کو لیے گود میں ایک مستور لوریاں دے رہے تھے, لوریاں دے رہی تھی. دور سے پہچانا, کہا یہ تو میری سکینہ ہے. کہا کلثوم نے, کہا سے بہن زینب کیسے پہچان لیا؟ کہا وہ دیکھو جس کا دامن جلا ہوا ہے, جس کے کانوں کا خون ابھی تک تارا تازہ جاری ہے, یہ میری سکینہ ہے. قریب آئے, آگے کہا بی بی ہماری بھتیجی پیچھے رہ گئی تھی, اس کے باپ کا سر نیزے پہ رک گیا ہے, بی 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 اس کو اٹھا دیجئے. ایک مرتبہ اٹھایا, اٹھ سکینہ تیری پھوپھیاں تجھے لینے آ گئی, تیری پھوپھیاں تجھے لینے آ گئی. عزادارو اب پکڑا ہاتھ سکینہ, ہاتھ سکینہ نے پھوپھی کا دامن پکڑا, آگے بڑھنے لگی. ایک مرتبہ بڑھ کے زینب نے کہا اے بی بی تیری شکر گزار ہے, تم نے ہماری سکینہ کو گود میں لے کے تھوڑی دیر لوری دی, اس کو آرام آ گیا. ایک مرتبہ آواز آئی زینب کبھی ماؤں کے شکریہ ادا ہوا کرتے ہیں, زینب مجھے پہچان, میں بکی چھوڑ کے آ گئی. کہا ماں اب آئی تب کیوں نہ آئی جب اکبر نے زین چھوڑی تھی, جب قاسم کے ٹکڑے پمال ہوئے تھے, جب عباس کے بازو کٹ گئے. آواز آئی زینب تو سوار کر کے بھیج رہی تھی, میں میدان میں گھوڑے سے گرتے ہوئے لے رہی تھی. ماتم حسین یا حسین.